हमने लास्ट टाइम पढ़ना शुरू किया था हज के बारे में। आज हम इंशाल्लाह ताला इसको मुकम्मल करेंगे, हज के टॉपिक को भी। तो आज हम आयत नंबर 200 से 213 तक इंशाल्लाह ताला इस लेसन को सूरह बकरा के मुकम्मल करेंगे, जिसमें आयत नंबर 200 से लेकर और आयत 203 तक, ये पहला जो आपका पार्ट है लेसन का, ये हज ही के मुतल्लिक है। उसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे आयत नंबर 204 से लेके 207 तक, ऐसे दो लोगों का जिक्र। पहला वो शख्स जिसके लिए ना दुनिया रही ना आखरत, और दूसरा वो शख्स जिसने आखरत को खरीद लिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का वो हुक्म कि तुम इस्लाम में पूरे को पूरे दाखिल हो जाओ, अगर नहीं दाखिल होते तो तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। बनी इसराइल को देख लो कि फिर हमने उनके ऊपर कितनी निशानियाँ दी थी और क्या उनके साथ हुआ था। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला पिछली हिस्ट्री का भी कुछ जिक्र है कि इंसानियत की जो तारीख स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त लोग कैसे हुआ करते थे और उसके बाद क्या हुआ। आयत नंबर 213 में हम ये देखेंगे। ये तो मुख्तसर सी एक बात है आज के लेसन के बारे में। अच्छा, पिछली एक आयत गुजरी थी जिसके अंदर इन्फाक का जिक्र था कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो। वो आयत, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, आयत नंबर 195 का। आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप खर्च करें अल्लाह के रास्ते में। अब इस आयत का बैकग्राउंड ये था कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने जब ये फरमाया था कि जब ये उन्होंने देखा ना कि अब इस्लाम को तो बड़ी स्ट्रेंथ मिल गई है, बहुत यानी स्टेबल हो गया इस्लाम, तो उस वक़्त उन लोगों ने ये सोचा कि अब तो हम काफ़ी अब ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मुसलमान गालिब आ गए हैं। तो आपस में अंसारियों ने ये मशवरा किया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के साथ हमें इतना ये ऐसा प्यारा दीन दिया है, हम आपकी खिदमत में लगे रहे हैं, हमने जिहाद भी कर लिया, अब इस्लाम फैल गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों का गलबा हो गया, लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। अब इन दिनों में जब जो पिछले गुजरे थे, हमने ना अपने बच्चों की खबर की ली, ना अपने तिजारतों को देखा, ना अपने माल को देखा, ना खेतियों को देखा, ना बागों का कुछ ख्याल किया, तो अब ऐसा हम करते हैं, अब चूंकि इतनी नहीं है ज़रूरत, तो हम अब अपने इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते हैं। तो उस पर यह आयत नाज़िल हुई थी। ये उसके आप कॉन्टेक्स्ट में लिख लें, इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि उन्होंने सोचा ना कि अब शायद नहीं ज़रूरत रही, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बता दिया कि नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए नहीं तैयार किया, तुम्हें अब ये दीन का काम करना है, इसको फैलाना है। अच्छा, चलिए अब आ जाते हैं उसकी तरफ ही, हज की मनासिक की तरफ। पहले हमने पढ़ा था कि कुरैश को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप आराफा तक जाइए। ये ना समझो कि हम कुरैश हैं, हम काबा के मुतवल्ली हैं, हम क्यों जाएं, आम लोग जाएं तो जाएं, हम बाहर ही रहेंगे। यानी अरफा आगे था ना, मुज़दलिफा और मिना तो हदूद हरम में था, तो अरफा उसे बाहर है, मैदान अरफात, तो वो वहां तक नहीं जाते थे। अल्लाह ताला ने देखे कैसे नस्ली बदतरी को तोड़ा है कि कोई आला नहीं, कोई कमतर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था ना, किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई बरतरी, कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। तो इसलिए उनको भी कहा गया कि आप भी वहीं से जाके मुड़ो। तो अब ये कहा जा रहा है, हज का एंड आ रहा है, अब सारे मनासिक अदा हो चुके हैं, फ़ाइदा कौदई तुम मनासिक कर कुम, और फिर जब पूरे कर चुको तुम अपने हज के मनासिक। कब पूरे हो जाते हैं हज के मनासिक? टेंथ जिल हज को पूरे हो जाते हैं ना, जब आप तवाफ इफादा कर लेते हैं, तो अब क्या हो गया, हज के मनासिक पूरे हो गए। उसके बाद क्या होता है, तीन दिन आप मीना में रहते हैं, राइट, 11, 12 और 13 को। तो उस वक्त क्या करना है फिर, फ़ज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, का ذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, जैसे तुम याद करते हो अपने बाप दादा को या उससे भी ज्यादा याद करो। अब ये क्यों कहा गया जैसे बाप दादा को याद करते हो, اس طرح سے. اصل میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جو 3 days ہوتے تھے نا, ان میں عرب لوگوں کے اندر, جیسے آج کل ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کے کیا ہوتا ہے, جب ہم بیٹھتے ہیں کہیں کبھی گپ شپ لگتی ہے, کوئی گیمز پہ بات ہوتی ہے, یا کوئی موویز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا وہ بچے کچھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ میں لے کے. تو ان لوگوں کے پاس کیا مشغلہ ہوتا تھا, ان کے پاس نا شاعر ہوتے تھے, پوئٹس ہوتے تھے, جو پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے قبیلے کے اتنے اور اپنے آباؤ اجداد جو پیچھے باپ دادا گزرے ان کی اتنے قصے بیان کرتے تھے, ان کی اتنی کہانیاں کہتے تھے, وہ تو اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے, وہ اتنے جنگجو ہوتے تھے, وہ ایسے ہوتے تھے ویسے ہوتے تھے, یعنی بڑائیاں بہت بڑے بڑے زمین آسمان کے کلابے ملاتے تھے. آج بھی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, وہ اپنے خاندان کی بہت بہت بڑائیاں کرتے ہیں. تو یہ 3 دن نا وہ یہی کام کیا کرتے تھے اور اس میں بہت فخر کرتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد کہتے. پھر دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا, وہ اپنے قبیلے کے بڑوں کا اور ان کا ذکر کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے اس وقت تم نے, ان 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر میں کیا آ جاتا ہے؟ تسبیحات بھی, نوافل بھی, دعائیں بھی کریں, یہ ہے اصل کام کرنے کا. اور اسی طرح رمی بھی کرتے ہیں نا آپ ان دنوں میں, تو رمی کرتے وقت بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کہہ کے کنکر مارتے ہیں, تو وہ بھی اس میں مراد ہوگی. یعنی حج کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کیا ہے, فذکر اللہ فذکر اللہ فذکر اللہ, بار بار یہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حج بھی حج وہی ہے جس اکثر آپ نے کیا دیکھا ہے, جب آپ آ جاتے ہیں اور ان 3 دنوں میں کیا ہوتا ہے, جو کبھی گئے ہیں حج کے لیے, ان 3 دنوں میں بڑا ریلیکس کیا جاتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں, اس کی باتیں, اور پھر ہاں یہ بھی ہوتا ہے اپنے خاندانوں کی بڑائیاں, کیونکہ سارے ہی وہاں پہ نئے لوگ ہوتے ہیں, کسی کو تو کسی کا نہیں پتا ہوتا, تو اپنی بڑی بڑی باتیں اور یہ سب کیا جاتا ہے. تو آج بھی وہ جہالت والے کام ہو رہے ہیں, اس لیے کہ قرآن پاک ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوتا جانے سے پہلے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کرنا کیا ہے. ایک آدھ کوئی لیکچر ہو جائے گا حج کے مسئلے مسائل, وہ بتا دیں گے, اس کے بعد پھر وہی ہم کسے کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر حج کی مشکلات کا رونا روتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, منا کے دنوں میں آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ دعا بھی تو اللہ کا ذکر ہے. تو دعا میں آگے وہی بات آ رہی ہے دعا کے اوپر. فَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے, مَنْ يَقُولُ, کوئی وہ ہے جو کہتا ہے, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, آگے حسنا نہیں, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے بس. بعض لوگ حج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو یہی نیت لے کے نکلتے ہیں. مثلا آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا, میں حج پہ جا رہی ہوں بس اپنے لیے اولاد مانگنے کے, اللہ کے گھر جا رہی ہوں وہاں جا کے مانگوں, میں حج پہ جا رہی ہوں یا عمرے پہ جا رہی ہوں کیا کرنے کے لیے, آئے میرے بچے کو فلاں جگہ ایڈمیشن مل جائے, میرے میاں کو یہ جاب مل جائے, میرے حالات درست ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگتے, اور دعا ہی بتاتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. جب ان کی ساری دعائیں دنیا ہی کے گرد گھومتی ہیں, یہیں کی ضروریات, یہیں کی خواہشات انہی کے لیے گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اندر جو ہے نا بس صرف دنیا بسی ہے. تو اندر جب دنیا ہی سمائی ہوگی تو زبان پہ بھی اسی کے لیے دعائیں آئیں گی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی دیکھیں ڈرا دینے والی بات ہے, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, یاد رکھنا پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے انہوں نے کبھی آخرت مانگی ہی نہیں ہے, صرف دنیا مانگو گے تو دنیا ہی مل جائے گی. اگر تم آخرت مانگو گے تو آخرت ملے گی. جاہلیت میں تو کیا ہوتا تھا, عرب لوگ کیا کرتے تھے, وہاں جا کے دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے, اپنے اونٹوں کے بڑھاوے کے لیے, بکریاں میں بڑھ جائیں ہماری, آئے ہمیں دشمنوں کے اوپر فتح مل جائے, ہم یہ ہو جائے تو جی, یعنی دنیا کی ان کے لیے چیزیں اہم ہوتی تھی نا, اور آخرت پہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے اپنے مسلمان ہیں, کہیں حج پہ چلے جائیں گے لیکن وہاں جا کے بھی دنیا دل سے نہیں نکلی. وہاں جا کے بھی مقصد یہی ہے کہ دنیا ہی مانگنی, کہیں بزنس میں ترقیاں ہو جائیں, کہیں روزگار مل جائے, کہیں یہ مل جائے. اور دیکھیں جاتے کس کے لیے, ہم نے پہلے پڑھا تھا واتم الحج والعمرۃ للہ, اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو, تو اللہ کے لیے نکلنا چاہیے تھا نا, وہ کس کے لیے نکلتے, یہ ہمیں یہ دنیا ہی مل جائے, بس یہ ریزن ہوتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے دنیا مل جائے گی لیکن آخرت نہ پھر مانگنا. اور کچھ ایسے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں, لیکن جب انسان کو نا آخرت کی مشکلات کی سمجھ آ جاتی ہے نا, آخرت کے دن کی انٹینسٹی کا پتہ چل جاتا ہے, تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آخرت نہ مانگے. اس کو تو آخرت کی پریشانی اس دنیا کی پریشانیوں سے زیادہ بڑی لگنے لگتی ہے, وہاں کے مسئلے اتنے بڑے لگتے ہیں, پھر کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل سے آخرت کے لیے دعائی نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں, ان میں سے کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھی حسنہ دے. حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی حسنہ. سبحان اللہ, دنیا کی حسنہ میں سب کچھ آ جاتا ہے, ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں. یہ اتنی کمپریہنسو دعا ہے, اور اس دعا میں کیا ہے حسنہ, دنیا کی حسنہ کیا ہے, دنیا میں عافیت, دنیا میں راحت, دنیا میں آسانی, دنیا میں تندرستی, گھر بار, بیوی بچے, روزگار, علم, عمل, اچھی سواریاں, نوکر چاکر, عزت, آبرو, سب یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور نیکی کی توفیق, اللہ نیکی کی بھی توفیق دے دینا, یہ دنیا کی حسنہ ہے. اور حسنہ دیکھیں وہی چیز حسنہ ہو سکتی ہے نا جو رب کی رضا کے ساتھ ملے, حرام تو حسنہ نہیں ہو سکتا نا. تو اس میں حرام سے بچنے کی بھی دعا ہو گئی کہ اللہ حرام کا روزگار یا حرام کی دنیا مجھے نہ دینا, کیونکہ وہ تو حسنہ ہے ہی نہیں. وفی الآخر ہوتی حسنہ, اور اللہ اس بندے کو پتا ہے کہ دنیا نے تو گزر ہی جانا ہے, اس کے بعد ہے آخرت کا مرحلہ, تو اے اللہ مجھے آخرت کی بھی بھلائی چاہیے, مجھے اس کی بھی حسنہ چاہیے. لیکن جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں نا, قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, سیکھنا شروع کرتے ہیں, تو واقعی انسان کو دنیا کے مسئلے بہت چھوٹے لگتے ہیں اور آخرت کے مسئلے بہت بڑے لگنے لگتے ہیں. ہاں قرآن پڑھنے سے پہلے شاید آخرت تو بھولی ہی رہتی ہے کیونکہ وہ ذہن میں ہی نہیں ہے, اس لیے دعاؤں میں بھی سب سے پہلے دعا شروع ہی ہوتی ہے, تو اللہ یہ فلانے کو صحت مل جائے, فلانے کو یہ مل جائے. اب یہ دعا دیکھو سب کو یاد ہے, لیکن کسی کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے جب دنیا کی حسنہ مانگ لی تو کیا کچھ اس میں مانگ لیا, اور آخرت کی بھی بھلائی مانگ لی تو آخرت کی حسنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ حساب کتاب میں آسانی ہو جائے, وہاں پہ گھبراہٹ سے نجات مل جائے, ناما اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے, اللہ عزت کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کر دینا, اللہ اپنا دیدار کرا دینا, یہ سب وہاں کی حسنہ ہے, وہاں کی بھلائیاں ہیں نا. اور وقینا عذاب النار, اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لینا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ آگ کا عذاب کتنا شدید ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں کتنی پیاری دعائیں خود سکھاتا ہے, یعنی اس میں دیکھیں جب آپ نے یہ مانگ لیا نا آخرت کی بھی حسنہ اور آگ کے عذاب جانے کا, کہ اللہ ساری بچا لینا مجھے, کیونکہ گناہوں سے بچیں گے تو آگ سے بچیں گے نا, گناہوں سے بچیں گے تو پھر آخرت کی حسنہ ملے گی نا اور جنت ملے گی نا. اور آخرت کی حسنہ میں صرف جنت نہیں ہے, اس دن کی جو بھی, یعنی آخرت انسان کی کب سے شروع ہو جاتی ہے, موت کے ساتھ ہی آخرت شروع ہو گئی, اس کے بعد کے جتنے مرحلے ہیں اللہ سب کی بھلائیاں, تو ظاہر ہے اس کے بعد سب چیزوں میں آسانی کیسے ملے گی جب انسان کی یہ دنیا میں ظاہر ہے وہ ایک نیکی کے راستے پر چلے گا, گناہوں سے بچے گا, ہدایت اس کو مل جائے گی, تو پھر ہی میں آخرت اچھی ہوگی نا. انڈائریکٹلی اس نے یہ سارا ہی کچھ مانگ لیا, اب دنیا میں بھی گناہوں سے بچنے لگا وہ, اللہ نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ حرام سے بچ سکے, اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے کہ کو نیکیوں کے طور کر سکے وہ. دعا میں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دنیا مانگنا کچھ برا نہیں ہے, ہمیں دنیا بھی مانگنی ہے, اس کی حسنہ بھی مانگنی ہے, کیونکہ اگر دنیا کی حسنہ نہیں ہے تو پھر آخرت بھی کیسے سمرے گی, تو دنیا کی حسنہ بھی مانگنی ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ دیکھیں کبھی انسان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے, جب آخرت کی اتنے مسئلے مسائل ہم سنتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے یا اللہ بس, کبھی آپ کے آیا دل میں ایسے کہ اللہ پتہ نہیں یہیں پہ اللہ جو بھی سزا مجھے دینی ہے نا یہیں پہ مل جائے, بس وہاں کی سزاؤں سے بچا لینا, وہ نہیں ہم سہ سکتے. کبھی ایسے نہیں کہنا چاہیے, نہ کبھی ایسا سوچنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک مسلمان بیمار ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے, دیکھا کہ وہ بالکل اتنے دبلے پتلے ہو گئے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم کوئی دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا ہاں میری یہی دعا ہوتی ہے اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے نا اللہ دنیا میں ہی دے دے. جیسے انسان کے دل میں آتا ہے نا اللہ وہاں کے تو نہیں ہم سہ سکتی, تو دنیا میں ہی مجھے دے دے, میرے وہاں پہ جا کے مجھے کوئی عذاب نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, کسی میں اس کی برداشت کی طاقت ہے کوئی, یعنی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب تو ہم دنیا میں بھی نہیں برداشت کر سکتے, تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی ربنا آتنا فی الدنیا, یہ ولی جو ہے یہ کیوں نہیں مانگی؟ چنانچہ اس بیمار نے اب سے اسی دعا کو مانگنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس دعا کو آپ شفا کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا کی حسنہ دے دے, مجھے آخرت کی بھی حسنہ دے دے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے. اور ویسے تو طواف کرتے وقت کی کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو اسپیشل کہی گئی ہو کہ یہ دعا مانگنی چاہیے, آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ آپ نے دیکھا نا رکن یمانی جو وہاں پہ گئے ہیں ان کو پتا ہوگا, رکن یمانی ایک طرف ہجر اسود ہے, ہجر اسود سے پہلے جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو کارنر آتا ہے خانہ کعبہ کا اس میں رکن یمانی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے رکن یمانی سے لے کے ہجر اسود تک کے درمیان یہ دعا مانگے, یہ یعنی مسنون دعا ہے اس وقت کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ہے کہ رکن نبی حج اور رکن اسود کے درمیان, یعنی جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی رکن کے پاس سے گزرتا ہوں یعنی رکن یمانی کے پاس سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتہ ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے, تم جب کبھی یہاں سے گزرو تو یہ دعا مانگا کرو. ابن مردویہ کی یہ روایت ہے. تو یہ دعا آیت نمبر 201 میں جو ہے یہ دعا مانگا کرو. اسی طرح یہ بھی بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے, بہت مانگتے تھے. حضرت انس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو مانگتے تھے, تو آپ صلی اللہ انہوں نے حضرت انس نے جواب دیا کہ یہی دعا, یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. تو حضرت انس خود بھی جب دعا مانگتے تھے تو کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑتے تھے. ہم لوگ اپنی نمازوں میں جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے ہیں اس سے پہلے بھی سب لوگوں کو بچے بچے کو یہ دعا یاد ہوتی ہے. لیکن آج یہ کوشش کریے گا, آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس دعا کا ترجمہ کسی ایک بندے کو بتانا ہے, کیونکہ سب کو یہ دعا یاد ہے نا, بچوں کو بتا دیں, کسی ایک کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیا معنی ہے اس کا, اور کیسی بھلائیاں مل سکتی ہیں انسان کو اس دعا کو واقعی مانگنے سے, پڑھنے سے نہیں. ٹھیک ہے, اولئک یہی لوگ ہیں, لہم نصیب مما کسبوا, جن کے لیے ایک حصہ ہے نیکی میں سے, ایک حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہی مل جائے گا, بلکہ جو تم نے کمائی کی, جس کے لیے تم نے محنت کی, اس کا مطلب ہے کہ محنت کرنی بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ دعا مانگ کے خود بیٹھ جاؤ. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بس ہم میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا, یعنی بس اللہ ہی کرے اب میں نے نہیں کوئی کوشش کرنی. نہیں, یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ نے دعا مانگی ہے, آپ نے اس کے اوپر چھوڑا ہے, تو اس کا مطلب آپ کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ نہیں ہے. آپ کسب کریں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حصہ اس میں سے دے گا. اور اس میں یہ بھی ہے, ایک اور معنی بھی ہے اس کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حصہ مقرر کیا ہے وہ اس میں سے ہے جو تم نے کمائی کی, جو تم نے کسب کیا, جو یعنی تم نے نیکی کی, اس میں سے حصہ ملے گا, اس میں سے. اس لیے کہ انسان کمائی تو بہت کچھ کرتا ہے, یہ کمائیاں ہی ہیں نا ہماری, جو ہمارے عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری کمائی ہے, ٹھیک ہے. مگر کسی عمل میں دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, استغفر اللہ ربی, کہ کسی عمل میں ریاکاری آ گئی, کسی عمل میں احسان جتا دیا, کسی عمل میں تکبر کر لیا, کسی عمل کی کوالٹی اتنی پور ہے, اتنی پور ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو ایک حصہ اس میں سے جو تم نے عمل کیا پھر ملے گا, جب تم یہ دعائیں کرو گے اس طرح سے تب تمہیں ملے گا. یعنی اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا عمل کیسا ہے, جیسا عمل ہوگا پھر اس کے مطابق ایک حصہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو عمل کیا 100% اس کا آپ کو اجر مل جائے, کیونکہ اس میں سے اتنے پرسنٹ جو تھا وہ بالکل پور تھا. مثلا آپ نے نماز پڑھی, اس کے اندر آدھا ٹائم تو ہمارا دھیان ہی کہیں اور تھا اور آدھا ٹائم کہیں اور تھا, اور پھر ہم نے کیسے پڑھی اور پتہ نہیں ہمارا وضو ہی نہیں صحیح ہوا تھا. تو نصیب ایک حصہ, جتنی پھر صحیح ہوگی وہ قبول ہے, پھر باقی جو ہے نا وہ تو ریجیکٹڈ ہے. جو عمل کیا نا اس میں سے ایک پورشن مل جائے گا اجر کا. اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں. یعنی اللہ اکبر, آپ دنیا میں دیکھتے ہیں سپر کمپیوٹر رکھے ہوتے ہیں, وہ رکھے ہوتے ہیں, ایک کی پریس کرتے ہیں اور سارا پلس مائنس ڈیٹا سب آپ کے سامنے آ جاتا ہے کیلکولیشن ہو کے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو حساب کتاب ہے نا, یہ تو دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے کمپیوٹر ہیں تو یہ حال ہے. اللہ کے پاس جو حساب کتاب ہے اس کا تو یہ حال ہے کہ اس کے لیے ساری مخلوق کا حساب لینا ایسا ہے جیسے ایک بندے کا حساب لینا, اس کے لیے اتنا آسان ہے اور اتنا فاسٹ ہے. یعنی اسی وقت سب کیلکولیشن سامنے آ جائے گی پلس مائنس ہو کے, یہ عمل تھا اس میں, اس نے ان حالات میں کیا, اس میں اس کی یہ نیت تھی, اس کے اتنے نمبر کٹ گئے, اتنے نمبر اس وجہ سے ایڈ ہو گئے, سب کچھ ایڈ سبٹریکٹ ہو کے آگے آ گیا. یہ نہیں کہ بہت کوئی, اب دیکھیں حساب کتاب کسی کا ایک مہینے کا ہی کرنا ہو, ایک گھر کا کتنی دیر لگے گی ہمیں, اچھا یہ خریدا, یہ یہاں پہ اتنا خرچ ہو گیا, یہ ہو گیا, لیکن وہاں پہ پوری زندگی کا کچا چھٹا کیسے سامنے آ جائے گا. سبحان اللہ, کہ یعنی دنیا کے کمپیوٹر آج آپ کو کتنی فاسٹ ڈیٹا دے دیتے, تو وہاں کا اللہ کے پاس کا جو نظام ہے ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. اللہ سریع الحساب ہے, یہ یاد رکھے, وہاں پہ کوئی لمبی چوڑا ٹائم نہیں لگے گا کہ اب اچھا یہ کیا ہوا, اس دن کیا ہوا, اس دن کیا ہوا, نہیں, بہت فاسٹ حساب ہو جائے گا. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات, اور اللہ کو یاد کرو ایام معدودات میں. اب ہم نے کتنے ایام پڑھ لیے ہیں, پہلے ہمارے حج کے مہینے ہم نے پڑھے کہ حج کے مہینے کون سے ہوتے ہیں, پھر ہم نے حرام مہینے وہ پڑھے کہ کون سے ہوتے ہیں, اب یہاں پہ کیا ایام معدودات, معدودات دن کون سے ہیں, گنے چنے دن کون سے ہیں. یہ دن وہ ہیں گنتی کے دن جو 10 ذی الحج کے بعد کے ایام تشریق جن کو کہتے ہیں, یعنی 11th 12th اور 13th ذی الحج کے. اس میں ہم کہاں ہوتے ہیں, ہاں کدھر ہوتے ہیں لوگ اس ٹائم پہ, جو حج پہ گئے ہیں ان کو پتا ہے نا, یعنی منا میں ہوتے ہیں نا, منا میں اس وقت ٹینٹس میں مطلب سٹے کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اس وقت کیا کرنا ہے. ابھی یہی بات گزری ہے پچھلی آیت کے اندر, یہی دیکھیں بات گزری ہے نا, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, اتنا ذکر کرنا ہے یہاں پہ, اگین تاکید ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات, ان تین دنوں میں جو ایام معدودات ہیں 11th 12th اور 13th جس میں تم منا میں رہو گے, اس میں اللہ کا بہت ذکر کرنا. حدیث میں آتا ہے یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں, تو کھاؤ پیو ان میں لیکن اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو ان دنوں میں, بکثرت اللہ کو یاد کرو, اور تمام حالات میں, چاہے آپ اس وقت بازار میں گئے ہیں, چاہے آپ اس وقت نماز میں ہیں, چاہے آپ اس کے بعد نماز کے بعد آپ تکبیرات کریں, تو عید کی جو تکبیرات ہے وہ کریں, تو یہ تکبیرات آپ کب سے شروع کریں گے, 9th ذی الحج کی صبح کو شروع کرتے ہیں اور 13th کی عصر کو یہ ختم ہوتی ہیں, تو اس دوران ہر نماز کے بعد تکبیرات کہنی ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, جو جلدی کرے دو دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. دو دن کون سے؟ 11 اینڈ 12. اس کے نیچے لکھ لیں 11 12 ذی الحج. جو جلدی کرے یہ دو دنوں میں, یعنی وہ 13 تک سٹے نہ کرے. ویسے تو 11 12 13 ہے نا, تین دن مینا کے, لیکن جو دو دنوں میں واپس آ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, یعنی کوئی حرج نہیں ہے. اس کیوں یہ فرمایا گیا؟ اس لیے کہ پہلے وقت میں کیا ہوتا تھا, جاہلیت کے زمانے میں اس پہ بڑا جھگڑا پڑا ہوا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو کوئی پہلے آ گیا اس کا کوئی حج ہی نہیں, تمہارا تو حج ہی نہیں ہوا, تم تو 12 کو ہی آ گئے. کچھ کہتے تھے کہ نہیں, دو دن سے زیادہ اگر کوئی رہ گیا نا تو اس کا حج خراب ہو گیا. تو اتنے ریجڈ تھے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دیکھیں نا, جیسے ہمارے ہاں نہیں, کئی فکری مسائل میں لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں, بس کفر کے فتوے دیتے ہیں, بس اب تو تمہارا کوئی حاجی نہیں, اب تو تمہارا یہ ہو گیا. تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. اسی لیے فرما دیا کوئی اس میں گناہ نہیں. اگر دو دن کر کے چلا گیا اس کو کم تر نہ سمجھو. اب ہم بھی دیکھتے ہیں نا, اچھا جا رہی ہے 12th کو ہی جا رہی ہے, ہم تو بھائی ایک اور دن رہیں گے. یعنی جیسے ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا, تم تو جا رہی, تمہارا تو کچھ حج کوئی خاص ہے ہی نہیں, اصل تو حج ہمارا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ومن تاخر, جو تاخیر کرے فلا اتما لے, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ بھی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے جو 13th کو بھی رہے گا نا, بس اس کا حج ہی نہیں ہوا. تو جس نے جو تین دن رہا وہ بھی کوئی حرج نہیں. یعنی جس نے ڈیلے کرا 3 days رہا تب بھی ٹھیک ہے, جو 2 days رہا اس کا بھی حج ہو گیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اس کا حج ہی نہیں ہوا. لیکن دیکھ لینا, یہ بھی دیکھیں کہ عام طور پہ لوگ دو دن کے بعد کیوں واپس جا رہے ہوتے ہیں. اے بڑی تھکن ہو گئی, ذرا آرام سے جا کے ہوٹل میں نا, آرام دہ کمروں میں ذرا لیٹے, اتنے دن سے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گدوں پہ آرام کر رہے ہیں, بس صحیح سے نیند ہی نہیں آ رہی. یا پھر آئے فلائٹ ہماری جلدی ہے نا, شاپنگ بھی تو کرنی ہے. ایسے مقاصد ہوتے ہیں زیادہ تر. تو لیکن بات وہ یہ کہ جلدی کرے یا دیر کرے, اصل بات کیا ہے؟ لمن اتقى, یہ اس کے جو تقوی اختیار کرے, یہ ہے شرط. جس میں تقوی ہو, یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے بڑے ثواب کا کام کہ میں تو 3 days رہی ہوں, یا کوئی کہے کہ میں تو 2 days رہی ہوں. اصل بات کیا ہے؟ تقوی, اللہ کا ڈر. دیکھ لیں آ گیا پھر سے تقوی کی بات. یعنی اللہ کی نظر میں اگر چاہے کوئی 2 days ٹھہرا ہے لیکن تقوی کے ساتھ ٹھہرا ہے نا, تو یہ زیادہ بھاری عمل ہے, یہ زیادہ بڑی نیکی اللہ کی نظر میں, بجائے اس کے جو 3 days کے بعد آئے اور تقوی سے خالی ہو, وہاں پہ بیٹھ کے بس چگلیاں کھینچتے ادھر ادھر کی کرتے رہے اور پھر دوسروں کو حقیر سمجھیں, وہ دیکھو وہ تو 2 days کے بعد ہی چلے گئے, ہم دیکھو کہ ہم تو اتنے ٹھہر رہے ہیں اور ایسا ہے اور یہ ہے اور ان کو دیکھو ان کی. تو یہ اس سے بہتر ہے, وہ اس سے زیادہ بہتر وہ ہے جو 2 days رہا لیکن تقوی کے ساتھ رہا. اسی طرح اگر کوئی 3 days رہا ہے لیکن اگر تقوی کم ہے, اجر میں کم ہے. تو آل ڈیپینڈز آن تقوی. یہ 3 days رہنا 2 days رہنا یہ نہیں میٹر ہے, بات یہ کہ آپ نے تقوی کی کتنی پونجی لی. تو ہم اس کے لیے دیکھیں آگے بھی کیا آ رہا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. کیونکہ اب یہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے حج کے احکامات پہ. اللہ سے ڈرو, جب یعنی جب بات ٹاپک یہ ختم ہونے لگا تب بھی کیا ہے کہ اب تم واپس جا رہے ہوگے نا اپنے گھروں کو, تو واپس لوٹتے وقت تقوی کو ساتھ لے کے جانا. دیکھیں لے کے بھی آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ زادے راہ میں کیا لے کر آئے تھے؟ کیا فرمایا بہترین زادے راہ کیا ہے؟ تقوی. اب واپس جا رہے تھے تب بھی کیا لے کے جانا؟ تقوی. یعنی ہم کیا لے کے جاتے ہیں؟ شکایتیں, شکوے, مشکلات, اس کا رونا, یہ لے کے جاتے ہیں, تقوی نہیں لے کے جاتے. حالانکہ وہاں پہ مشکلات تو ہوں گی, یہ تو ہے ہی مشکلات کا سفر. اگر مشکلات سہنے سے تقوی مل جاتا ہے تو کیا حرج ہے؟ تو جانے سے پہلے انسان سوچ لے کہ مثلا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مشکل آئے گی, صبر کرنا پڑے گا. اور جب مجھے مشکل آئے, کوئی مثال کے طور پہ مجھے انتظار کرنا پڑ رہا ہے ایئرپورٹ پہ, اتنی لائنیں ہیں, انتظار ظاہر ہے اتنا رش ہوتا ہے, یا باتھ روم جانے کے لیے باہر تک لائنیں آئی ہوئی ہیں, میں تو کبھی اتنی یوز ٹو ہی نہیں ہوں اتنی دیر کھڑے ہونے کے لیے. تو آپ گھر سے ہی سوچ کے جائیں کہ جب مجھے ایسا انتظار کرنا پڑے گا تو میں نے کیا کرنا ہے. مثلاً میں اب سوچ لوں کہ میری نا 15 منٹ میں باری آئے گی, 2-2 منٹ لگ رہے ہیں ہر بندے کو, تو اب میں اپنے ذہن میں یہ کیلکولیٹ کروں کہ ان 15 منٹ میں کیا ذکر کر سکتی ہوں. ذکر والا حج بہترین حج ہے نا. ہمارا تو ذکر کا یہ حال ہے کہ تلبیہ بھی نہیں پڑھتے, تھوڑی دیر پڑھیں گے آدمی اونچی اونچی پڑھیں گے, اس کے بعد بھول ہی جائیں گے سارے, اپنے ادھر ادھر لگ جاتے ہیں. یہ جو ہم ٹی وی وغیرہ میں حج دیکھتے ہیں نا, وہ لبیک اللہم لبیک, کس کی صدایں آ رہی ہیں, تو وہ جو نہیں گئے میں ان کو بتا دوں کہ ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. یہ تو انہوں نے پیچھے سے لگائی ہوتی ہیں تو ہمیں سن رہے تھے, وہ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے, بھول ہی جاتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا الگ کتنا ضروری ہوتا ہے. تو بس وہ 2 منٹ کے لیے پڑھا, اس کے بعد پھر وہی باتوں میں لگ گئے. تو حج بھی بہترین حج ذکر والا حج ہے, روزہ بھی بہترین روزہ ذکر والا روزہ ہے, سبحان اللہ. تو یہ اب آپ سوچ لیں میں نے ان 15 منٹس میں کیا کیا پڑھ سکتی ہوں, میں کتنا ٹائمز درود پڑھ سکتی ہوں, کتنی میں استغفار کر سکتی ہوں, میں کتنے اور تسبیحات کر سکتی ہوں, کتنی دفعہ میں کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہوں. تو اس سے آپ دیکھیں گا وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پہلے سے سوچ کے جائیں میں نے وہاں پہ کیا کیا کرنا ہے, کس کس ٹائم پہ. اور یاد رکھیں تقوی ایسے ہی نہیں مل جائے گا, یہ ساری مشقت سے گزرنا پڑے گا. اور تقوی کے بھی لیولز ہوتے ہیں, ہر ایک کا تقوی ایک جتنا نہیں ہوتا, کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے. جو زیادہ والے تقوی والے ہیں وہ بعض اوقات دوسروں کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں, اتنا بلیٹل کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو کچھ ہے نہیں اور ایسے, اور یعنی جیسے کہ بالکل وہ حقیر کیڑے مکوڑے ہیں اور ہم سے زیادہ تو کوئی نیک ہے نہیں. وہیں پہ آپ نے اپنی نیکی گنوا دی. اگر کوئی حرام نہیں کر رہا, حرام میں نہیں پڑا ہوا, انلیس کہ کوئی ایسا کبیرہ گناہ کر رہا ہے یا ایسے کسی گناہ کی چیز میں پڑا ہوا ہے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی حرام نہیں کر رہا, ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں کہ نہیں وہ تو کتنے یعنی ایسے کرنے والے اور ہم کتنے نیک ہیں. جب آپ کسی کو بلیٹل کرتے ہیں نا, حقیر کرتے ہیں, تو ایکچولی اپنے آپ کو اونچا کرنے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دیکھو کتنی نیک ہوں اور یہ دیکھو کیسے ہیں. یہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. تو وتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اور میں نے تقویٰ کا آپ کو اتنی بار بتایا, اب آپ کے پاس آپ کو پتا ہونا چاہیے تقویٰ کو پریکٹیکل زندگی میں کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے. کیونکہ دیکھیں تقویٰ کی ڈیفینیشن یاد کر لینے سے نا تقویٰ زندگی میں آ نہیں جائے گا, جب تک آپ کو اچھی طرح اگر سمجھ نہیں آئی کہ تقویٰ کیا چیز ہے. شروع سے پہلے پارے میں سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی اور متقین کی بات ہوئی, تقویٰ والوں کی بات ہوئی, اب پھر تقویٰ تقویٰ تقویٰ, تو یہ گردان لگی ہوئی ہے. اگر ہمیں آیا ہی نہیں کہ ہم نے زندگی میں کیسے چلنا ہے تقویٰ لے کر, تو پھر کیا لیا ہم نے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ تقویٰ مسجد میں نہیں ہے ٹیسٹ ہوتا, تقویٰ بازار میں ٹیسٹ ہوگا, تقویٰ لین دین میں ٹیسٹ ہوگا, تقویٰ معاملات میں ٹیسٹ ہوگا, ہر جگہ پہ ٹیسٹ ہوگا, لوگوں کے سامنے بھی ہوگا. جو آپ اکیلے ہیں تو اس وقت بھی ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے. ہم لوگوں کے سامنے تو تقویٰ کا ہی لباس پہن کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر لوگ جاتے ہیں تو ہم تقویٰ اتار کے رکھ دیتے ہیں, جب کوئی آئے گا پھر تقویٰ پہن لیں گے, ہے نا. تو تقویٰ تو ہم نے کپڑے ہی سمجھے ہوئے ہیں کہ بس لوگ وہ دکھانے کے لیے ایک, بس میں بس اللہ کا بڑا ڈر ہے, ہمیں بڑا ڈر ہے, وہ بس ایک پہن لیا. اس کے بعد اللہ کا ڈر کہاں گیا, جب معاملات کرنے لگے, جب بات چیت کرنے لگے, جب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے لگے, جب میاں بیوی کے تعلقات آئے, جب اولاد اور والدین کے تعلقات آئے, اس وقت تقویٰ کہاں. تو ایک آپ کو پہلے بھی شاید میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے کہ ایک بڑے عالم دین تھے انڈیا کے, تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پہ ٹرین جب رکی تو ان کے کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوں گے, تو انہوں نے ان کو گنڈیریوں کی تھیلی دی تحفے کے طور پہ نا, وہ شوگر کین کی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا پیسز کاٹ کے, ان کو گنڈیری کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے کسی ساتھی خادم سے یہ کہا کہ گنڈیریوں کی یہ تھیلی لے جاؤ اور اس کو وزن کرا کے ریل میں بک کرا دو. اب چونکہ ریل میں جتنا ہینڈ کیری الاؤڈ تھا اس سے زیادہ اگر ہم لے کے جائیں گے تو بغیر کرایہ دیے ہوئے تو یہ تو خیانت ہو جائے گی نا, حالانکہ رکھ بھی لیتے تو کون سا کیا ایسا تھا, اتنی سی گنڈیریوں کی تھیلی سے کیا فرق پڑ جانا تھا. اچھا حالانکہ دیکھیں وہ دور کون سا تھا, برٹش رول تھا اس وقت, تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جب ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہیں پھر جو مرضی کرو, یا مسلمانوں کے ساتھ ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے مگر غیر مسلموں کے ساتھ ان کو تو نہ ٹیکس ادا کرو نہ کچھ کرو, کیونکہ یہ تو غیر مسلم ہیں, ان کے ساتھ جتنی مرضی خیانت کرو وہ الاؤڈ ہے. نہیں 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 نہیں, دیکھیں آپ یہاں پہ ان کا تقویٰ. تو مولانا نے جب گارڈ کے پاس گنڈیریوں کی تھیلی بھیجی تو وہ گارڈ, حالانکہ وہ غیر مسلم تھا لیکن ان کو جانتا تھا اور ان کا بہت رسپیکٹ کرتا تھا, تو کہنے لگا کہ اس کو وزن کرانے کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنے ساتھ رکھ لیں, آپ نے کہاں تک جانا ہے, یعنی کوئی مسئلہ نہیں کہ یعنی میں آئی ٹیک کیئر آف اٹ, کیونکہ وہ گارڈ تھا نا, تو مطلب ہے کہ میں آپ فکر نہیں کریں آپ رکھ لیں ساتھ. مولانا کہنے لگا کہ مجھے اعظم گڑھ جانا ہے, وہ کہنے لگا میں اعظم گڑھ تک تو میں ساتھ ہی ہوں, میری ڈیوٹی اس وقت تک ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایسے ہی ساتھ لے چلیں. مولانا کہنے لگے بھائی مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے, تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ نے اعظم گڑھ تک ہی جانا ہے. مولانا کہنے لگے اعظم گڑھ میری منزل نہیں ہے, مجھے مر کے اس سے آگے اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے, تم بتاؤ وہاں پہ کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا. یہ ہے تقویٰ کہ جب میں آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی اس وقت مجھے اس کی پکڑ سے بچانے والا کون ہوگا. تو ہمارا کیا حال ہے, اتنی ایکسٹینٹ تک ہم سوچتے ہیں, یہاں پہ رشوت دے دی وہاں پہ دے دی, یہ کر لیا, اگر ہمارے کلاس والے ہیں سامنے تو ٹھیک ہے پھر ہم تو بڑے تقویٰ والے بن گئے, اور اگر نہیں ہے کوئی بھی تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے تقویٰ کی. یہ تو سب چلتا ہی ہے نا, تو آج کل کا نارم ہے, اور پھر اس نے اجازت دے دی تھی تو پھر کیا حرج ہے. نہیں, جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا ایک, تو وہ لے کر آیا کہیں سے کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا تھا, تو انہوں نے بہت دن سے بھوکے تھے, تو اسے انہوں نے اس نے ان کو بھی آفر کی, انہوں نے ان کے کھا لی. جب نگلی ہے نا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ آپ نے پوچھا نہیں میرے سے کہ میں کہاں سے لے کر آیا ہوں, ہمیشہ آپ پوچھتے ہیں. یہ اصل میں نا میں پہلے جب اسلام سے پہلے میں ایسے ہی کسی کو میں نے کہانت کہہ دی تھی, فارچون ٹیلنگ ہوتی ہے نا, تو حالانکہ میں ایسے کچھ جانتا تو نہیں تھا لیکن میں نے ایسے ہی کسی کو کہہ دیا یہ اس طرح سے ہو جائے گا, تو وہ واقعی ویسے ہو گیا. تو آج وہ بندہ مجھے مل گیا, اس نے مجھے یہ دیا اس انعام کے طور پہ نا, وہ جو میں نے ایک کہانت کہی تھی. تو اب یہ کیا کھانا جائز ہے, کہانت کی کمائی تو حرام ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تقویٰ ہوتا ہے, وومٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وومٹ کرنے کو وومٹ ہو نہیں رہی کیونکہ پیٹ خالی ہے اور ایک لقمہ تو اندر گیا ہے. سبحان اللہ, تو انہوں نے انگلیاں ڈال ڈال کے اس ایک لقمے کو باہر نکالا کہ نہیں یہ میں اندر نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ یہ حرام کا لقمہ ہے. تو کون دیکھ رہا تھا, اب وہ کھا لیا چلو غلطی ہو گئی اس کے اوپر معافی مانگ لیں گے, اس میں کیا بات ہوگی نا, ہمارے جیسا تو یہی کہے گا نا چلو کوئی بات نہیں, آپ کیا آپ تو پیٹ میں چلا ہی گیا, ویسے بھی نکل تو رہا نہیں. تو سبحان اللہ یہ ان کا تقویٰ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم واپس جا رہے ہو نا, تقویٰ لے کے جاؤ. لیکن دیکھیں ہم کتنے سارے لوگ ہم نے سے حج کر کے آئے, کیا تقویٰ لے کر آئے ساتھ, کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم نے تقویٰ لے کے جانا ہے اور تقویٰ ہی لے کر آنا ہے ساتھ اپنے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَعْلَمُوا, اور جان لو, کیا جان لیں یا اللہ, انکم الیہی تحشرون, کہ تمہیں اللہ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے. تم آج تم یہاں سے ڈسپرس ہو رہے ہو, اپنے گھروں کو جا رہے ہو, کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا, لیکن ایک دن تم دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے, ایک دن تم دوبارہ جمع کیے جاؤ گے. یہ کیوں کہا وعلمو, جان لو, ہم تو سارے مسلمان ہیں, ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے کہ ہمیں قیامت آنی ہے اور ہم نے اکٹھے کیے جانا ہے. نہیں, وعلمو کا مطلب ہے اچھی طرح جان لو, خوب ذہن میں بٹھا لو یہ بات, یہ اب تم واپس جا رہے ہو نا, یاد رکھنا جیسے آج تم اکٹھے ہوئے تھے حج کے لیے تو حشر میں بھی اسی طرح اکٹھے ہوگے. پتہ نہیں دوبارہ کبھی آؤ گے یہاں پہ یا نہیں آؤ گے اس میدان میں, لیکن ایک دن اللہ کی جب عدالت لگے گی تو دوبارہ اسی طرح وہ تمہیں جمع کر دے. حج کا سفر انسان کو بہت زیادہ آخرت یاد دلاتا ہے, لیکن اگر کسی انسان کو وہاں جا کے بھی آخرت نہ یاد آئے, جہاں پہ لوگوں نے جیسے کفن پہنا ہوتا ہے اس طرح کپڑے پہنے ہوئے, جہاں پہ غریب امیر بادشاہ اور فقیر کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے, سب ایک ہی لباس میں جا رہے ہیں, ایک ہی حال حلیے میں جا رہے ہیں, اس وقت کے اندر بھی اگر انسان کو اتنی مخلوق ہے جب جمع ہے اور افراتفری ہے, کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے, اس وقت بھی آخرت کا منظر نہ یاد آئے, حشر کا میدان نہ یاد آئے, تو کیا لے کر آئے پھر حد سے. پھر حاجی صاحب کا ایک ٹائٹل ہی لے کر آئے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حج سے تقویٰ لے کر آئیں ساتھ, اور تقویٰ کو اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کا, اس زندگی کے سفر کا زاد راہ بنا دے. صرف حج کے لیے زاد راہ نہیں, ساری زندگی کے لیے ہمارا یہ سامان ہو, تقویٰ کا سامان ہمارے ساتھ. یہاں تک تلاوت سنیے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. یہاں تک حج کی آیات مکمل ہو گئی الحمدللہ.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقا. واتقوا اللہ واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن